السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانفال کا مطالعہ جاری ہے، آٹھویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں اور سورۃ انفال کی آیت نمبر ہے 59. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے. انہم لا يعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ آئے گی تو بچ نہیں سکتے. اگلی آیت بہت اہم ہے، دفاعی ساز و سامان کی تیاری، ڈیفینس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے تیاری کا اہتمام. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیار رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو، اور پلے ہوئے گھوڑے بھی. تم اس جنگی تیاری سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراتے ہو. تُرْهِبُونَ بِهِ عدو اللہ وعدوکم، اس سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراتے ہو. وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی، یعنی بعد میں آنے والے دشمن. لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. طویل آیت ہے. پہلی بات، جو تمہاری تیاری ممکن ہو استطاعت بھر وہ کرو، اور پلے ہوئے گھوڑے بھی تیار رکھو. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت قیامت تک کے لیے رکھ دی ہے. ایک دوسری بات ہے، اب بھی دنیا کے کچھ دشوار علاقوں میں، خاص طور پر پہاڑی علاقے، گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے سامان کے نقل و حمل کے لیے بھی اور دستوں کے لیے بھی. اور بعض امکانات یہ محسوس ہوتے ہیں کہ قیامت سے قبل کی لڑائیوں میں بھی گھوڑوں کا استعمال ہوگا، واللہ اعلم. یہ تو ہوا گھوڑوں کا معاملہ. من قوة، جتنی قوت میں سے ممکن ہو. حدیث میں آتا ہے کہ قوت پھینکنے میں ہے. پہلے تیر پھینکے جاتے تھے، نیزے پھینکے جاتے تھے، آج میزائل بھی ہوگا، بامبس بھی ہوں گے، کل کچھ اور ہو سکتا ہے. تو قوت جو ہے وہ حرکت پھینکنے میں ہے، حضور کی حدیث ہے. تو اس پھینکے جانے کے اعتبار سے جو قوت تم تیار کر سکتے ہو تیار کرو، یہ خاص بات. اور عمومی بات کیا ہے؟ جنگی تیاری رکھو. یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، پھینکنے والی چیزیں ہوں، ساز و سامان کی، ہتھیار کی، وہ بھی اور گھوڑے بھی. مقصد اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھو، اور وہ جو بعد میں آنے والے دشمن ہیں جن کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور اس بارے میں خرچ بھی کرنا ہوگا، جو خرچ کرو گے اللہ اس کا اجر تمہیں پورا عطا فرمائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت امت کو تعلیم دیتی ہے، اپنی دفاع کی تیاری رکھو. اور الحمدللہ یہ مملکت خداداد پاکستان، چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایٹمی صلاحیت دی ہے. 200-250 معروف ممالک کے دنیا میں گنتی کے چند ہیں جن کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، یہ چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے دی. پھر الحمدللہ ہماری میزل ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی، الحمدللہ رب العالمین. اور ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اس وقت حیات ہیں، 78+ ان کی ایج ہوگی، اور ان سے اجازت لے کر یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اور ان سے میں نے کہا تو کہانی بیان کر سکتے ہیں. ہماری میزل ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ہم تل ابیب کو یہاں سے ہٹ کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اسپیس میں جا کر مارنا پڑے گا. تل ابیب از اسرائیل، چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے دی. اور ایک لائف ٹیلی کاسٹ میں ہم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ، یہ وہ ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی کہا اور میں نے بھی عرض کیا، یہ امت کی امانت ہے پاکستان کے پاس، امت کے بحاف پر اللہ نے پاکستان کو دی، اور اس قوم نے پیٹ کاٹ کر ٹیکسز کی بھرمار پے کی ہے، تب جا کے یہ بھی چیزیں تیار ہوئی ہیں. تو یہ امت کی امانت ہمارے پاس، اور جو غداری کرے گا اس صلاحیت کے ساتھ وہ پوری امت کا غدار ہوگا. اچھی طرح سب کو کان کھول کر سن لینا چاہیے، और नथन याहू भी कहता है कि हमारा दुश्मन सबसे बड़ा पाकिस्तान है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खत्म हो। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और सुनिए, 14 मई 1998 भारत ने धमाके किए। वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर था, बुजुर्गों को याद होगा या जो निस्बतन जरा बड़ी उम्र के साथी हैं। अगले दिन 15 मई वाजपेयी के अल्फाज थे, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, तबाह कर देंगे। 28 मई हम यौमे तकबीर मनाते हैं। 28 मई 1998 14 दिन के बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। 29 मई वाजपेयी का बयान आया, वी आर रेडी फॉर टेबल टॉक्स, हम मुजाकरात के लिए तैयार हैं। ये अगर जाहिरी तौर पर अगर अल्लाह ताला ने एहतमाम ना किया होता तो भारत तो कब का खा चुका होता हमें। ये अल्लाह की अमानत। और मकसद क्या है? अल्लाह के दुश्मन को, अपने दुश्मन को मरूब रखो, बाद वालों को दुश्मनों को मरूब रखो। तो जो डेटरेंट, ये बात हमने सूरह निसा में पढ़ी थी, जो डेटरेंट सलाहियत तुम्हारे पास है साथ रखो। और आज का डेटरेंट, अगर वो एटमी सलाहियत, अगर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, अगर वो कुछ और है, उस सब का तैयार करना और उस सब को महफूज रखना ये उम्मत की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इस मुमलिकत की हिफाजत फरमाए, इन सलाहियतों की हिफाजत फरमाए और हमारे मुक्तदर तबकात को गैरत ईमानियत फरमाए कि बेचना तो दूर की बात, हम इसकी बुनियाद पर काफरों की आंखों में आड़ डालकर बात करें, ना कि ये कि उनसे मरूब होने की कोशिश करें। फरमाया, वमा तुनफिको मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, और तुम अल्लाह के नाम में जो कुछ खर्च करोगे, युवफ्फा इलैकुम वा अंतुम ला तुज़लमून, उसका अजर तुम्हें पूरा दिया जाएगा और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन जनाहु लिस्सलमी फजनाह लहा व तवक्कल अलल्लाह, और अगर वो कुफार सुलह की तरफ माइल हो तो ए नबी अलैहिस्सलाम आप भी सुलह की तरफ माइल हो जाइए और अल्लाह ताला ही पर तवक्कुल कीजिए। यानी महज जंग बराए जंग नहीं, अगर सामने वाले कुफार सुलह पर आमादा हो तो सुलह कर ली जाए, बाद में तफसीरात आ जाएंगी। ऐसे दब करना हो कि वो हमें खा जाए, तरने वाला समझे, या हम अपने उसूलों और दीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले, ऐसा नहीं। अदरवाइज वक्ती तौर पर सुलह का मामला, टाइम गेन करने के लिए, ये हम सुलह हुदैबिया में भी के बारे में भी पढ़ेंगे, सूरह फतह में 26 के बारे में इंशाअल्लाह ताला। वा तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखिए, इन्नहु वस्समीउल अलीम, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, और अगर वो कुफार इरादा करें कि आप अलैहि सलाम को वो धोखा दें, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, तो बेशक अल्लाह आपके लिए काफी है। सुभान अल्लाह, हुवा अल्लज़ी अय्यदका बिनसरिही वबिल मुमिनीन, वो अल्लाह ही तो है नबी अलैहि सलाम जिसने आपको अपनी नुसरत से और अहले ईमान के जरिए कुव्वत अता फरमाई। असल तो अल्लाह की ताकत और ये प्यारे सहाबा, इनके जरिए अल्लाह ने आपको कुव्वत अता फरमाई। वह अल्लाफ बैन कुलूबिहिम, और उस अल्लाह ने उन मुमिनों के दिलों में अल-उल्फत पैदा फरमा दी। ये बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ये सिर्फ खास अल्लाह का फजल है कि वो दिलों में उल्फत डाल दे और दिलों को जोड़ दे। وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, और अल्लाह ने उन मोमिनों के दिलों में उल्फत पैदा फरमा दी। لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, जो कुछ जमीन में है अगर वो सब का सब भी खर्च करते, لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, और जो कुछ जमीन में अगर आप वो सब का सब भी खर्च करते, مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, तो भी उनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते थे। वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने उनके दरमियान उल्फत पैदा फरमा दी। इन्नहु अजीजुन हकीम, बेशक वो अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। ये अजीब मकाम है, हुजूर आप जमीन में जो कुछ है ना ये सारा भी खर्च कर देते तो इनमें उल्फत पैदा ना होती, अल्लाह ने इनके दिलों में उल्फत डाली है। ये खास अल्लाह की अता। आज दिल टूटे हुए हैं, फटे हुए हैं, नफरतें हैं, अदावतें हैं, दुश्मनियां हैं, बुग्ज है, न जाने क्या कुछ। ये दिलों को जोड़ने वाला अल्लाह, ये उल्फत डालने वाला अल्लाह, उसी से मांगना चाहिए, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना, अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत डाल दे। वास्लिह ज़ात बैनिना, और हमारे आपस के मामलात में इस्लाह का ए अल्लाह मामला फरमा दे। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ग़ालिब बड़ी हिकमत वाला है। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु वमनि तबअका मिनल मुमिनीन, ए नबी अलैहिस्सलाम आप काफी आपके लिए अल्लाह और वो भी जो आपके इत्तेबा करने वाले ईमान वालों में से हैं। ये आयत बड़ी प्यारी है, ये हिस्सा इसके, बल्कि पूरी आयत इसके दो तर्जमे मुमकिन है। पहला, अल्लाह और अहले ईमान, ए नबी जो इत्तेबा करते हैं आपकी, ये आपके लिए काफी है। اللہ اور اہل ایمان آپ کے لیے کافی، اتنے پیارے صحابہ اللہ نے آپ کو دیے، اور دوسرا ترجمہ اللہ آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کافی ہے. الفاظ میں دونوں ترجمے ممکن ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو قتال کی ترغیب دلائیے. ایک لفظ ہوتا ہے تحریض صاد سے، اور ایک ہوتا تحریض واد سے. اب تک مکے کے 13 برس تو صبر کی تلقین تھی، پھر ہجرت کے درمیان قتال کی اجازت آئی. اب اللہ آگے کی بات فرما رہا ہے، یہ تحریض ہلکا ہلکا توجہ دلانا اب تحریض واد سے اس میں بدل گیا. ہر حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو خوب قتال کے لیے ترغیب دلائیے. اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، مراد لڑائی کے لیے، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تم میں سے 100 ثابت قدم رکھنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں سے 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں. ایمان والے ظاہری اعتبار سے تعداد میں کم، مگر معنوی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، اللہ کے ہو رہنے کے اعتبار سے بڑے قیمتی ہیں. اگر 20 ہوں گے تو 200 پر غالب، اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ 1:10 کا ریشو چل رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا. الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، اور وہ جانتے کہ تم میں کمزوری ہے. اب اللہ نے کیا آسانی کر دی؟ فَإِن يَكُم مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُم مِّنكُم 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، یغلب 2000 باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی خاص نصرت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب 1:2 کا ریشو آ گیا، پہلے 1:10 کا معاملہ تھا. کیوں؟ سچے پکے ایمان والے، مکے کے 13 برس قرآن کے ذریعے جن کی حضور نے تربیت فرمائی، وہ تو انگارے ہاتھ پر لگ کر ایمان قبول کرتے تھے. تو ابھی تو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں نا، ہجرت مدینہ کے بعد نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، کچھ کمزور منافقین بھی ابھی شامل ہیں، اور ابھی اتنی تربیت لوگوں کی نہیں ہوئی ہے. تو 1:2 کا ریشو اللہ نے کر دیا. باقی اس کے ذیل میں تفسیری احکامات ہیں. اگر سامنے کفار کا لشکر اور 1:2 کا معاملہ ہو تو میدان چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہوگا. پھر آج کل ہتھیار اور دیگر چیزیں بھی آ گئیں، وہ تفسیر پہ تفاسیر میں دیکھیے گا. تو نئے آنے والوں کی وجہ سے جو کوالٹی ہے وہ ذرا کمزور تو ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف اور آسانی کا معاملہ فرمایا. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثقل فی الارض، یہ بات کسی نبی کی شان شان نہیں کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا دیں. اللہ اکبر، نبیوں نے قتال بھی کیا ہے اور نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے قتال کیا ہے. آل عمران آیت نمبر 146 میں پڑھ چکے. اور یہ جو ہے کہ خون نہ بہا دے، مراد ظالموں کافروں جابروں کی کمر جب تک ٹوٹ نہ جائے، ان کی جنگی صلاحیت ختم نہ ہو جائے، تب تک قیدی بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہ نقطہ ہے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے لوگوں آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. اب ہوا کیا، بدر میں 70 تو قتل ہوئے مشرک، اور 70 گرفتار ہوئے، اور حضور نے گرفتاری کے ساتھ فدیے کی بھی اجازت عطا فرما دی. اور حضور علیہ السلام کی شفقت اور رحمت تھی، حضور نے یہ محسوس فرمایا اب ہم جیت تو گئے ہیں، فتح تو ہمیں مل گئی ہے، تو اب گنجائش ہے کہ ان کو فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور ایک اجازت اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ محمد بھی بدر سے پہلے نادل ہوئی، وہ 26 پارے میں، اور وہاں اس کی اجازت تھی کہ قیدی تم نے بنا لیے تو تم ویسے بھی چھوڑ سکتے ہو معاف کر کے یا فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہو. تو وہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب ان کی جنگ کا معاملہ ختم ہو جائے, مراد جنگی صلاحیت ختم, اور ان حضور ہیں شفقت رحمت للعالمین, حضور نے جنگی صلاحیت کے ختم ہونے والے آپشن کو جنگ کا ختم ہونا سمجھا اور حضور نے دیکھا کہ فتح مل گئی تو ان سے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک امکان تھا اس بات کے سمجھ لینے کا اور ایک گنجائش ایک آیت میں آئی ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی معافی ہو گئی. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے حکم طے شدہ نہ ہوتا تو اے لوگوں جو تم نے لیا ہے ضرور تمہیں اس کے بدلے میں بہت بڑی سزا پہنچ دی. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, بس اس میں سے کھاؤ جو تم نے حلال پاکیزہ غنیمت حاصل کی. جب یہ سخت بات آئی تو جو مال غنیمت نے ملا اور فدیہ وغیرہ, تو صحابہ ڈر گئے کہ اب اس کو استعمال کرنا منع ہو گیا. اللہ فرماتے نہیں, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, بس اس میں سے کھاؤ جو تم نے حلال پاکیزہ غنیمت حاصل کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور تم اللہ کے نافرمانی سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. بس نقطہ ذہن میں رکھ لے, خوب خوب ریزی کا مطلب, خوب خوب بہا دینے کا مطلب کفار کی ساری کمر ٹوٹ جائے کہ لڑنے کے قابل نہ رہیں. ایک ہے وار, ایک ہے بیٹل, ایک ہے جنگ, ایک ہے معارکہ. اللہ نے یہ فرمایا کہ جنگ ختم ہو جائے, کمر ٹوٹ جائے, تب قیدی بنا سکتے ہو. حضور علیہ السلام نے اس کو بیٹل لیا, معارکہ لیا, حضور کی شفقت اور رحمت بھی تو ہے نا, تو اور حضور نہیں چاہتے کوئی ایک شخص بھی جہنم میں جائے, حضور کی نرمی. تو حضور نے وار کو بیٹل لیا, جنگ کو معارکہ لیا, اللہ نے معاف فرما دیا اور فرمایا کہ جاؤ کھاؤ جو تم نے حلال پاکیزہ غنیمت حاصل کی. ہاں, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اے نبی علیہ السلام آپ ان سے فرما دیجئے جو قیدی اے لوگوں تمہارے قبضے میں آئے ہیں, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانی, یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم, تو تمہیں اس فدیے سے بہتر اللہ عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ, اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی نوٹ کیجئے, ان قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ عنہ, ابھی ایمان نہیں لائے ہیں, فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں گے. تو حضور کے چچا بھی عباس بھی ہیں رضی اللہ عنہ. تو اللہ فرما رہے ان لوگوں سے کہہ دیں تم سے جو فدیہ لیا گیا, اگر اللہ سبحانہ وتعالی تم میں کوئی خیر دیکھے گا تو تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا. اور اس سے بہتر کیا عطا ہوا؟ چچا اپنے بھتیجے پر ایمان لے آئے, عباس حضور پر ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم, اور ایمان سے بڑی دولت اور حضور کی موجودگی میں حضور کو دیکھنا ایمان کی حالت میں, یہ صحابیت کا درجہ, اللہ اکبر, سب سے بہتر بات مل گئی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہیں بخشنے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں, فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو یقیناً وہ اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں, پھر اس اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں دے دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اگر یہ کوئی فدیہ, یہ اگر مثال کے طور پر پھر کوئی خیانت کا معاملہ کریں, آج ان کو چھوڑ دیا گیا, اللہ دوبارہ ان کو قبضے میں لے آئے گا, دوبارہ اللہ تعالیٰ گرفتار کرا دے گا, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی یعنی انصار, اور ان کی مدد کی, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور سچے دوست ہیں, انصار اور مہاجرین. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان تو لائے, ولم یہاجروا, اور انہوں نے ہجرت نہیں کی, ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا, تمہارے لیے ان سے دوستی کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. یہ اہم نقطہ ہے. اول تو مکہ مکرمہ میں کچھ بوڑھے عورتیں بچے رہ گئے, ہم نے پڑھا سورہ نساء میں ان کا تو عذر تھا, لیکن جو لوگ ہٹے کٹے ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے, بالخصوص کون, مدینہ شریف کے اطراف میں قبائل میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا, اب ان سے کہا جا رہا ایمان تو یہ ہے کہ ہجرت کر کے آؤ حضور کے پاس مدینہ شریف, اگر ہجرت کر کے نہیں آ رہے تو واقعتاً مسلمانوں تمہارے ان سے تعلق حقیقتاً نہیں ہے, حتی یحاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں, وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے, سوائے اس صورت میں کہ جب یہ مدد اس قوم کے خلاف ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا کوئی معاہدہ ہو, واللہ بما تعملون بصیر, اور تم جو کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے. اگر تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں, کلمہ تو پڑھتے ہیں تو مدد تو کر لینا, حقیقتاً تعلق تو نہیں ہے کیونکہ ہجرت نہیں کر رہے, مگر کلمہ پڑھا ہے تو چلو مدد کر لینا, لیکن اگر یہ کلمہ گو ایسی قوم میں ہو کہ تمہارے اور اس قوم میں معاہدہ ہے تو پھر ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے, کیوں, معاہدے کا احترام ضروری ہے. یہ بہت اہم تعلیم ہمارے دین کی, آیت 58 میں بھی یہ بات تھی, آیت 72 میں بھی یہ بات آ گئی, اگر معاہدہ ہے تو معاہدے کا احترام ہوگا. یہ جو کشمیر کا معاملہ 75 برس سے ہم نے پالا ہوا ہے, ہمارے مقتدر طبقات ہمت پکڑتے, مشرف کے دور میں بھی ہم اتر کر آ گئے تھے کارگل سے, تو یہ معاملہ کب کا چکا دیا جاتا, اللہ ہدایت دے, لیکن ایک طرف ہمارے سفارتی تعلق بھارت سے رہتے تھے اور دوسری طرف ہم در اندازیاں کرتے تھے, یہ درست بات نہیں ہے. اور آج افغانستان کے برابر میں ہم بیٹھے ہیں, یہ تو ظلم ہم نے کیا ہے کہ آج تک طالبان نے افغانستان کی حکومت کو ہم نے قبول نہیں کیا, چائنا وہاں کام کر رہا ہے, چائنا وہاں سفیر بھیج رہا ہے, آذربائیجان سفیر بھیج رہا ہے, ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم اس کو قبول نہیں کر رہے, ہم ظلم کر رہے ہیں, مگر ہمارے والے ادھر جاتے ہیں, ادھر والے ادھر آتے ہیں, تجارت بھی چل رہی ہوتی, یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے, یہ ہے کیا آخر, ذرا غور کرو. تو اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو یہ اندر خانے کاروائیاں نہیں ہو سکتی, ختم کرو, آیت 58 میں تھا, پھر جو حملہ کرنا کرو, جو مراد کاروائی کرنی ہے کرو, معاہدے کا احترام ہے, یہ دین کی بہت اہم تعلیم ہے, ذہن میں رہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور تم جو کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, الا تفعلوه, اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر, تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیلے گا. اور حکم یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کی دوستیاں ایمان والوں سے ہونی چاہیے, نہ کہ دلی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہوں, یہ نہ کرو تو فساد مچے گا زمین میں بہت بڑا. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ سچے مومن ہیں, لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے. یہی الفاظ ہم المؤمنون حقا, وہی پکے ایمان والے ہیں, اس سورت کے بالکل شروع میں آیت نمبر 2 اور 3 میں صفات آئی تھی ایمان والوں کی, وہ صفات کو ظاہری بھی ہیں نظر آنے والی, یعنی نماز کا قائم کرنا, اسی طریقے پر راہ خدا میں خرچ کرنا, البتہ ان ظاہری صفات سے قبل یہ ذکر تھا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور اللہ کی آیات کی تلاوت ہو ان کا ایمان بڑھتا ہے, وہ باطن کی کیفیات تھیں اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی. اور یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ خارج میں کیا نظر آئے گا, خارج میں ہجرت بھی ہے اور جہاد بھی ہے اور اپنے بھائیوں کی نصرت بھی ہے. تو باطنی اور ظاہری صفات اس سورت کے آغاز اور اختتام پر آ گئیں, اور دونوں جگہ آیا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ سچے مؤمن ہیں, لهم مغفرۃ ورزق کریم, اور ان کے لیے مفرد اور باعزت رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم, اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. ہاں واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله, اور رشتہ دار, رحمی رشتہ دار, قریبی رشتہ دار, اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی اور میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں, لیکن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ساری امت کو تو وراثت میں حصہ نہیں ملتا نا, تو صلہ رحمی کا معاملہ آئے گا قریبی رشتہ دار، اسی طرح وراثت کی تقسیم کا معاملہ آئے گا. تو یہاں رشتہ داروں کا حق ہے، یہاں رشتہ داروں کا حق ہے جو شریعت نے معین فرمایا. ورنہ ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی تو ساری امت ہے. انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. لیکن جب بات آئے گی صلہ رحمی کے اعتبار سے، میراث کے اعتبار سے، تو بہرحال رحمی رشتہ دار، قریب رشتہ دار، ان کا حق زیادہ. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. یہ الحمدللہ سورہ انفال کی تکمیل ہوئی، اور اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ التوبہ، اور وہ بھی ایک طویل مدنی سورت ہے. سورہ انفال اور سورہ توبہ میں یہ ربط ہے کہ مشرکین کے لیے پہلی قسط عذاب کی وہ سورہ انفال میں آ گئی، بدر کا بیان، اور مشرکین کے لیے ایک بڑی قسط عذاب کی، لیکن وہ ڈر گئے، وہ آ رہی ہے تقریباً سن 9 ہجری میں، جب سورہ توبہ کا نزول ہو رہا ہے. اور سورہ توبہ میں ان کو کہہ دیا گیا 4 مہینے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، بعد آ جاؤ، یا تو اسلام قبول کر لو، برابر کے حقوق، ٹھیک ہے، یا جاؤ یہاں سے باہر، عرب سے باہر، یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی. یہ نقطہ سمجھیے، جیسے پچھلی قومیں مٹا دی جاتی تھی نا، تو حضور عربوں میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی خاص ان کی طرف بعثت ہے، اور عام بعثت حضور کی ساری انسانیت کے لیے. تو ان عربوں کے بارے میں حضور کا خاص وہی معاملہ جو پچھلے رسولوں کا قوموں کے لیے ہوتا، قوم اگر نہ مانتی تو اللہ ایمان والوں کو بچاتا، قوموں کو مٹا دیتا. اس لیے ان کو کہا گیا تو اسلام لاؤ یا چھوڑ دو عرب کی سرزمین کو، ورنہ تلوار فیصلہ کریں گے. باقی کافروں کے لیے جزیے کا آپشن ہے، وہ آیت 29 میں آئے گا سورہ توبہ میں انشاءاللہ. ان کے لیے خاص معاملہ، اس کو کہتے عذاب استیصال، وہ عذاب جو قوم کو مٹا دے بالکل. البتہ یہ باز آ گئے تھے اکثر، لیکن ان کے لیے سخت بات آئی ہے. یہ عذاب کی آخری یا بڑی قسط ہے جو سورہ توبہ میں ذکر آئے گا، پہلی بات. دوسری بات، مدنی سورت ہے، یہ بات ہم نے جانی. سورہ توبہ کا ایک اور نام سورت البراءت بھی ہے، پہلا لفظ ہے براءتن، سورت البراءت بھی اس کا نام ہے. اور سورت الفاضحہ، فاضحہ ذات سے، یعنی ذلیل کر دینے والی. اس سورت میں ان مشرکین کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ ہے، تو کئی نام اس سورت کے ہیں. تیسری بات، سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. کیوں؟ بس نہیں، ختم ہوگی بات. پہلا جواب ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، بات ختم. اور یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. 114 سورتیں 119 کے آغاز میں ہیں، 113 معاف کیجئے گا، 114 سورتیں ہیں، 113 کے آغاز میں ہے، اس میں نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، بات ختم. یہ پورا قرآن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، حضور کی سپرویژن میں صحابہ نے حفظ بھی کیا اور الگ الگ لکھا گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ عنہ کتابی شکل میں جمع بھی ہو گیا تھا، حضور نے نہیں لکھوائی، بات ختم ہو گئی. اور یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے، نوٹ کیجئے گا. ظاہری طور پر یہ لگتا ہے عیب، 113 میں تو اس میں کیوں نہیں ہے بھائی، ظاہری طور پر. اور اسی کے اندر خوبصورت بات یہ کہ امت کا اجماع ہے اور یہ قرآن محفوظ ہے، ورنہ کبھی کوئی حکمران کھڑا ہوتا بھائی ایک بسم اللہ لکھ دینے میں کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے؟ نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، اور امت کبھی یہ نہیں ہونی دے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھی جائے، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. باقی سیدنا علی نے فرمایا کہ اس سورت میں بڑا عذاب کا بیان ہے، سخت عذاب کا بیان ہے، سخت الٹیمیٹم ہے، اور اللہ کی رحمت رحمان الرحیم کہاں وہ اور کہاں عذاب کا الٹیمیٹم کا معاملہ، تو مطابقت محسوس نہیں ہوتی. اس لیے سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، واللہ اعلم. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان. اگلی بات، اس سورت میں 16 رکوع ہیں، 129 آیات. 16 رکوع میں سے پہلے 5 رکوع یہ عرب کی حد تک اللہ کے دین کے غلبے کا تذکرہ، پہلے 5 رکوع. اور پھر رکوع نمبر 6 سے لے کر 16 تک 11 رکوع، یہ سرزمین عرب سے باہر سلطنت روما کے خلاف حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا 9 ہجری میں، تفصیلات بعد میں آئیں گی انشاءاللہ. تو 11 رکوع، رکوع نمبر 6 سے 16 تک، یہ سرزمین عرب کے باہر حضور کے انقلاب کی توسیع اور ایکسپینشن، غزوہ تبوک سن 9 ہجری، 11 رکوع میں وہ ذکر آئے گا انشاءاللہ. اب جو پہلے 5 رکوع ہیں ان کی بھی ترتیب سمجھ لیں. ان میں پہلا رکوع ہے، ایک الٹیمیٹم آ گیا، سن 9 ہجری میں حج ادا ہوا ہے، لیکن امیر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور نے حج ادا کیا سن 10 ہجری میں جا کر. تو 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے امیر حج بنا کر بھیجا ہے, اور یہ اشارہ ہے حضور کے بعد کون ہوگا؟ صدیق اکبر ہوں گے. 17 نماز حضور کی زندگی میں حضور کے حکم پر صدیق اکبر نے حضور کے مصلے پر پڑھائی ہیں. یہ اشارہ تھا حضور کے بعد کون ہوں گے؟ صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ عنہ. وہ تشریف لے گئے, ابتدائی آیات سورہ توبہ کی آ گئیں, 4 مہینے کا الٹیمیٹم آ گیا. تو حضور نے سیدنا علی کو بھیجا, اپنے گھر کے فرد ہیں. سیدنا علی تشریف لے گئے تو ایک چیز انہوں نے کلیئر کی, امیر کون تھے؟ صدیق اکبر. اور اب سیدنا علی کو کس نے بھیجا؟ حضور نے. تو کلیئرٹی ہوئی, امیر اور مأمور. علی آئے تو ہو تم, بتاؤ امیر یا مأمور؟ کہا نہیں, امیر آپ ہیں, میں مأمور بن کر آیا ہوں. حضور نے یہ فرمایا, یہ اعلان کرنا ہے. اور حضور نے اپنے گھر سے فرد کو بھیجا, اس کی ایک اہمیت تھی. بہرحال انہوں نے اعلان کیا, 4 مہینے کی مہلت ہے. کس کے لیے؟ اگر تو کوئی معاہدہ نہیں تو 4 مہینے کا الٹیمیٹم. معاہدہ تھا, لوگوں نے گڑبڑ کر ڈالی, بس 4 مہینے. اور معاہدہ تھا مشرکین یا کفار, اور مدت معین ہے, اور گڑبڑ نہیں کی تو مدت پوری کی جائے گی. معاہدے کی اہمیت ہے. تو معاہدہ ہے, مدت معین ہے, اور انہوں نے گڑبڑ نہیں کی, معاہدہ پورا, مدت پوری. باقی سب کے لیے 4 مہینے کا الٹیمیٹم, بس اس کے بعد تلوار فیصلہ کرے گی. اسلام قبول کرو, چھوڑ دو عرب کو, آؤ, ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی. 1, 2, آئندہ کوئی برہنہ حج نہیں کرے گا. اور 3, یہ بھی کہ اب مشرکین اللہ کے گھر کے پاس نہیں آئیں گے. یہاں کا پروٹوکول ہے, یہاں پہ ناپاک عقیدے والا مشرک اور کافر حدود حرم میں نہیں آ سکتا. اعلان ہو گیا مشرکین نہیں آئیں گے, اور برہنہ طواف نہیں ہوگا, اور مشرک جہنم میں جائے گا اور ایمان والے جنت میں جائیں گے. یہ اعلانات ہیں اس موقع پہ سیدنا علی نے فرمائے. پہلے رکوع میں یہی موضوع چلے گا. رکوع نمبر 2 اور 3 جب وقت آئے گا تو عرض کریں گے, وہ فتح مکہ کی تیاری کے لیے پہلے بیان ہو گئے, یعنی پہلے کے حالات ہیں اس میں, رکوع نمبر 2 اور 3 میں. اور رکوع نمبر 4 اور 5 کے موضوعات پہلے رکوع سے جڑ جائیں گے. تو پہلے 5 رکوع عرب کی حد تک اللہ کے دین کا غلبہ, پہلا رکوع, اور 4th اور 5th رکوع ایک موضوعات, اور دوسرا 3rd رکوع یہ غزوہ فتح مکہ کی تیاری ہے, اور اس سے پہلے کے حالات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے. اب آئیے آغاز کریں سورہ توبہ کا. بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. اصل دلیل یاد رکھے, حضور نے فرما دیا نہیں ہے تو نہیں ہے. براءت من اللہ ورسولہ, مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اعلان بیزاری ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین, ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا. فسیحوا فی الارض 4 اشہر, تو مشرکوں تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو. وعلموا, اور جان لو, انکم غیر معجز اللہ, کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وان اللہ مخزی الکافرین, اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وہ ادا, یہ 4 مہینے کا الٹیمیٹم آ گیا, اور ان کو زوردار انداز میں جو ہے وہ وارننگ دی جا رہی ہے, تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وہ اذان من اللہ و رسول الی الناس یوم الحج الاکبر, اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے عام اعلان ہے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. ان اللہ بریء من المشرکین و رسول, یہ بے شک اللہ اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم منہ پھیرے رہو. فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان عام ہو گیا, کس دن؟ حج اکبر کے دن. ہمارے عام طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ اگر عرفہ کا دن, 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن جب عرفات کے میدان کی حاضری ہوتی ہے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, تو اگر وہ عرفہ کا دن جمعے کے دن آ گیا تو یہ اکبری حج ہے. یہ پرانی اردو ہماری, اکبری حج نہیں. ہر حج حج اکبر ہے. کیا مطلب؟ حج کا مطلب ارادہ. کس چیز کا؟ اللہ تعالی کے گھر کی زیارت کا ارادہ. جو حج ہوتا ہے اس میں اعمال اور مناسک زیادہ ہیں, تو حج کو حج اکبر کہتے ہیں. عمرے میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں, اس میں اعمال کم ہیں اس لیے اس کو حج اصغر کہتے ہیں. تو ہر حج عمرہ وہ حج ہی ہے. عمرے کو حج اصغر, اعمال کم, مناسک کم, نہ منا جانا ہے, نہ عرفات جانا ہے, نہ مزدلفہ جانا ہے, نہ جمرات کی کنکریاں ہیں. بس چار کام ہوتے ہیں اس کے اندر, احرام ہے اور طواف ہے اور سعی ہے اور حلق یا قصر بال کم کرانا. بس عمرے میں اعمال کم ہے, اللہ کے گھر کی زیارت, وہ حج اصغر. اور حج میں اعمال زیادہ, کئی اعمال مشقت بھی, وہ حج اکبر کہلاتا ہے. اس کو کلیئر کر لیں. آگے فرمایا کہ دیکھو اگر باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر, توبہ کرو تمہارے حق میں بہتر, اور نہیں تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور اے نبی علیہ السلام کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, سوائے مشرکوں کے جن سے تم نے عہد کیا. ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا, پھر انہوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کبھی کمی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا, اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ, تو ان کے ساتھ ان کی مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, بے شک اللہ متقین کو, پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. یہ ہے معاہدے کی اہمیت. جن مشرکوں سے معاہدہ اور مدت معین زیادہ ہے اور انہوں نے گڑبڑ نہیں کی, خلاف ورزی نہیں کی, ان کے ساتھ معین مدت تک معاہدہ پورا کرو. یہ اسلام کی عدل کی تعلیم. باقی جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا یا مدت معین نہیں ہے یا کوئی معاہدہ نہیں ہے, ان سب کے لیے 4 مہینے کا الٹیمیٹم. یہ معاہدے کی اہمیت پھر بار بار قرآن پاک ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. ہاں, فَإِذَن سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں, فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, تو مشرکین کو قتل کرو. اب یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ آرا دونوں بیان ہوئی, لیکن بہتر بات یہی ہے جو 4 مہینوں کی بات ان کو کہی گئی الٹیمیٹم. 4 مہینے تو تمہاری جان محترم ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. 4 مہینے جو الٹیمیٹم دیا گیا, 4 مہینے کا, 4 مہینے تمہارے لیے گنجائش ہے, تمہاری جانوں کا احترام ہے کہ قتل نہیں کیے جاؤ گے. 4 مہینے گزر گئے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تو یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد یہ 4 مہینے جن کا الٹیمیٹم ان کو دیا گیا. فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, تو مشرکین کو قتل کرو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں بھی تم انہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ, اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرے میں لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو. سخت الفاظ ہے نا. کب آ رہے ہیں؟ 9 ہجری. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 13 برس مکہ مکرمہ, تقریباً 9 برس ہوا چاہتے مدینہ منورہ کے. 13 اور 9 کتنے ہو گئے جی؟ تو یہ 21-22 برس کم و بیش بن گیا. اور کیا کیا ظلم ان لوگوں نے ڈھائے, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا, اور اب طاقت بھی ہے, فتح مکہ ہو چکی ہے, اس لیے اس خطرناک بات. تو یہ تو حالت جنگ انہوں نے شروع کی تھی, انہوں نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی تھی. اور جب ان کے خلاف اقدام ہوگا تو یہ ٹون تو ہوگی. فار ایگزامپل, میدان جنگ سجا ہو اور ایک طرف کا کمانڈر ہے, دوسری طرف کا سپہ سالار ہے, اپنی قوم سے کیا کہے گا؟ بھائیوں, آپ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں, آپ کی بڑی محبت, بڑی مہربانی, بڑا آپ کا کرم, بڑی آپ کی عطا, اگر آپ کھڑے ہو جائیں ذرا, یہ انداز ہوگا کبھی؟ گو اینڈ کل دیم, اڑا دو ان کو. اس وقت تو یہ کہ ٹون ہوگی بھائی. یہ 21 برس کے بعد ٹون ہے. اور قرآن کا حسن اور عدل ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے. آگے دیکھیں, اگلے الفاظ میں دیکھیں. فَإِن تَابُوا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک اللہ بڑا ہی بچنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ, سخت ترین الفاظ, لیکن توبہ کا دروازہ کھلا. توبہ کر لیں, اور توبہ کا اظہار نماز ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے حکم ہے میرے رب کی طرف سے میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یہ کم از کم ہے, تو قتال پھر نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کے خلاف جنگ کی؟ ہاں, جو زکوٰۃ کا انکار کریں گے جنگ کروں گا, اسی آیت اور اسی حدیث کے مطابق. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا, بے نمازیوں کے خلاف جنگ کا اعلان تو نہیں ہوا, سنیے کیوں نہیں ہوا؟ حضور کا دور بے نمازی کا تصور ہی نہیں تھا. اس دور کا منافق بھی نمازوں میں آتا تھا تاکہ اس کو مسلمان مانا جائے تو بے نمازیوں کے خلاف جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی. یہ تو ہمارا دور ہے, ساری نمازیں ضائع کر کے بھی مسلمان مطمئن ہے جنت میری پکی, یہ تو ہم ہیں آج. ورنہ زکات کے انکار کر, اور انکار کس معنی میں, نہیں دیں گے ریاست کو, کیوں نہیں دو گے؟ صدیق نے کہا حضور کے دور میں اگر ایک رسی بھی اونٹ کی دیتے تھے نہیں دیں گے, میں جاؤں گا جنگ کروں گا, اور کوئی نہیں جائے گا, میں اکیلا جا کے جنگ کروں گا ان سے. اللہ اکبر. تو حدیث میں کہ قتال کروں گا ان کے خلاف یہاں تک کہ گواہی نے توحید و رسالت کی اور نماز قائم کریں, زکات ادا کریں. زکات نہ دینے والوں نے اگر اس طرح کا معاملہ کیا ہے کہ نہیں دیں گے تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا, بے نمازیوں کا نہیں ملا ہمیں. اور چار ائمہ ہمارے, اللہ ان پر رحمت نادل فرمائے, بہت سے ہیں, یہ چار معروف ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. ان حضرات کی ایک رائے ہے بے نمازی کی گردن اڑا دینی چاہیے. اللہ اکبر. ہولا ہاتھ رکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, قید میں ڈالو, توبہ کرے, نماز کا پابند ہو پھر باہر نکال لو. یہ ان ائمہ کی آرا موجود ہیں, میں معتاد لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ نہیں حیات کی روشنی. یہ تو ہم ہیں سارے شہر کے بے نمازی دیکھ رہے ہیں, محلے کے بے نمازی دیکھ رہے ہیں, گھر کے بے نمازی دیکھ رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا. بہرحال ان مشکین کے لیے سخت ترین باتیں, مگر توبہ کا دروازہ کھلا. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اللہ اتنا پیارا ہے خدا کی قسم, اور اگر ایک کافر اور مشرک اسلام قبول کر لے, اتنے مزے میں ہے نا وہ, اتنے مزے میں ہے. اللہ سورہ فرقان میں کہتا ہے 69-70 آیت میں, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا, برائیوں نیکیوں میں بدل دے گا اللہ کا توبہ لے آئے. یہ کافر مشرک سچی توبہ لے آئے اتنے مزے میں. اور حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف میں, کچھ اور اعمال بھی, اسلام قبول کر لینا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے, بالکل زیرو میٹر ہو کر آئے گا, چاہے مشرک 70 برس کا مشرک ہو, کافر 70 برس کا کافر ہو, توبہ کر لے زیرو میٹر. اللہ اکبر. اتنے سخت الفاظ کے ساتھ یہ بات اللہ کے کلام میں, یہ اللہ ہی کے کلام میں عدل اور توازن ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو جذبات میں آگے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا. اگلی آیت اور قربان جائیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی, ان کا میدان ہے لوگوں سے کلام کرنا, ڈفرینٹ فیتھ والوں سے, اس آیت کو ایک بڑا, ارن شوری بہت بڑا رائٹر ہے انڈیا کا, اس نے اعتراض اٹھایا اور بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا. وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے, فَأَجِرْهُ, تو اسے پناہ دے دیں, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے قرآن, ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ, پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ, یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ آ گئے جنگ میں اور پناہ مانگے, دے دو. کس لیے؟ میں تمہاری دعوت سننا چاہتا ہوں, تمہارے رب کا کلام سننا چاہتا ہوں. حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سنے. قرآن اللہ کا کلام ہے, ہمارا ایمان ہے. یہ جو الفاظ ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ ہمارے رب کے الفاظ, جبریل کے ذریعے علیہ السلام, محمد کریم علیہ السلام کو عطا ہوئے, ان کی زبان مبارک سے جاری ہوئے, صحابہ کے سینوں سے محفوظ ہم تک پہنچا, صحابہ کے لکھے ہوئے سے ہم تک پہنچا, اور آج امت وہی الفاظ سنتی اور تلاوت کرتی ہے جو اللہ کے الفاظ ہیں, ورڈ آف اللہ. یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, ثم ابلغ ما امنا, پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. یہ نہیں کہ گن پوائنٹ پر پڑھ کلمہ, نو 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 ویٹ آل, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, قبول کروانے میں جبر نہیں ہے, چھوڑ دو. سیکیورٹی اس کے جائے امن تک پہنچاؤ, اب چاہے تو آزاد مرضی سے قبول کرے, اور پھر لڑنے کو آئے گا تو تم کمزور تھوڑی, اڑا دینا کر دین, ابھی تو چھوڑ دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے. اللہ کا کلام سنیے خدا کی قسم, وہ 21 سال ہو گئے ان کو سناتے ہوئے, 21 سال. اور محمد مصطفیٰ نے سنائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اللہ اتنا غفور اتنا رحیم ہے، اللہ چانس دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، ارے قبول کر لے، بچ جا جہنم سے. بتائیے آپ کے میری ڈیلنگز پہ یہ توازن ہے کہیں؟ جس سے ذرا ناراضگی ہو گئی بس دشمنی دشمنی، اور جس سے ذرا محبت ہو گئی اس کا غلط بھی صحیح؟ نہ نہ نہ، اللہ کے کلام میں توازن ہے. اور یہ میں تھوڑا کچھ اس لیے عرض کرتا ہوں، بہت سارے انگسٹرز یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی بولنے کی، لکھنے کی، ڈبیٹ کرنے کی. اس شہر اس ملک کے بچے کینیڈا میں جا کے ڈبیٹ کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہوموسیکچوالیٹی پہ ڈبیٹ کر کے جیت کر آئے، استغفر اللہ، ڈوب مرنے کا مقام. جاؤ ڈبیٹ کرو اللہ کے دین کے لیے، جاؤ ڈبیٹ کرو اللہ کے کلام کے لیے، جاؤ ڈبیٹ کرو اپنے فیت کے دفاع کے لیے، جاؤ ڈبیٹ کرو محمد مصطفیٰ کے دفاع کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کچھ اشارے ہیں ہم پر جو بمبارٹمنٹ وہ کریں، پلٹ کر ہم نے جواب دینا ہے. اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور عدل اور توازن ہمیں بھی ہمارے معاملات میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.